بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین محترم، پیش خدمت ہے آداب قرآن کے موضوع پر کیسٹ مقرر ہے مفتی نذیر احمد صاحب حوصلی بمقام احمد نگر سری نگر کشمیر مورخ 27 مئی 2004 بمطابق 7 ربیع الثانی 1425 ہجری بروز جمعہ را. سننے والوں سے استدعا ہے کہ فیاض احمد خان شہید گنج کو بھی اپنے نیک دعاؤں میں یاد رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلمان کو اس کے نبی نے یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اور ہر بڑے سے بڑا عمل کرنے کی ترکیب بھی بیان فرمائی اور خود بھی عمل کر کے اس کو دکھایا. کھانا کھانا انسان کی زندگی کا بہت بڑا عمل ہے جس کے بغیر انسان زندہ رہ بھی نہیں سکتا. تو ہمارا نبی کھانا کھانے کے آداب، اس کی سنت ہے، اس کے طریقے بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. چنانچہ ایک کامل نبی کی ذمہ داری ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی سے چھوٹی سنت، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کر کے بھی دکھایا اور حکم بھی دیا. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ طریقہ رسول معلوم کرے اور اس طریقہ رسول کے مطابق وہ عمل انجام دینے کی کوشش کرے. انسان جب طریقہ رسول کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کام عبادت بن جاتا ہے. چنانچہ بزرگوں میں سے گزارش نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان میں نماز پڑھے طریقہ رسول کے خلاف اور دوسرے انسان میں بیت الخلاء کی ضرورت پوری کی طریقہ رسول کے مطابق، تو بیت الخلاء کی ضرورت پوری کرنا عبادت ہے اور وہ نماز جو طریقہ رسول سے ہٹ کر پڑھی گئی وہ عبادت نہیں. جو کام عبادت کی نیت سے کیا گیا تھا وہ طریقہ رسول سے ہٹ گیا وہ عبادت نہیں بنا، اور جو کام اپنی طرح ضرورت کے اعتبار سے کیا گیا تھا لیکن وہ طریقہ رسول کے مطابق ہوا تو عبادت بن گیا. اس لیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس پر جتنا ہو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو مسلمان بنایا. خدا نخواستہ اگر ہم کو کسی اور قوم میں پیدا کرتا تو یقیناً ہم گمراہ ہوتے اور شاید ہم کو اپنے گمراہ ہونے کا احساس بھی نہ ہوتا. تو کتنا فضل ہے اللہ کا کہ اس نے ہم کو محض اپنے فضل کرم سے مسلمانوں کے ماحول میں پیدا کیا، اس کے نتیجے میں مسلمان ہم بن گئے، صرف امت رسول ہونے کا ہم کو شرف عطا فرمایا اور پھر موقع نصیب ہوا کہ ہم سیرت کو سنیں، سیرت کی مجلس میں شرکت کریں. ورنہ کتنے ہمارے بھائی جو بہت اعتبار سے ہم سے زیادہ بہتر ہیں وہ بہت سی ایسی مجلسوں میں، ایسے فراغات میں جو ان کے لیے دنیوی اعتبار سے بھی نفع بخش نہیں ہے اور عمری اعتبار سے بھی دیر کا زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. بہرحال خانے کی اس مجلس میں ضروری ہے کہ ہم طریق رسول کو سامنے رکھیں اور یہ سامنے رکھ کر کے پھر یہ بھی تصور رکھیں کہ آئندہ ہم اسی طرح سے انشاءاللہ اپنے کھانے کے ضرورت کو پورا کیا کریں گے. کھانا کھانے میں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا مضمون ہے. الحمدللہ ہم کشمیری قوموں میں ہاتھ دھونے کا رواج ہے، لیکن اس میں کئی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ صرف ایک ہاتھ دھویا کرتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے طریقہ رسول یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے. اس لیے اگر کسی شخص نے کھانے سے پہلے کھانے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا گیا. اب جب ہم کو کھانا شروع کرنا ہے تو کھانا کھانے کی نیت کیا ہونی چاہیے, اور کھانا کھانے کی ایسی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کی عطا کی ہوتی کی یہ روزی حلال پاک روزی ہم اس لیے کھائیں گے تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہمیں آسان ہو جائے, ہمارے بدن میں قوت آ جائے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں, عبادت کریں جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہو. تو بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ جب کوئی کھانا کھائے تقویے سے عبادت کی نیت سے تو یہ عبادت بن جائے گا. اس لیے پیٹ تمہارا بھرے گا ہی, چاہے ہم نیت کریں یا نہ کریں بھوک تمہارا مٹے گی ہی. لیکن اگر ہم نے نیت کی, کیونکہ ہم کھانا اس لیے کھائیں گے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, ہم کھانا اس لیے کھائیں گے کہ اس کے نتیجے ہمارے بدن کے اندر طاقت آئے گی, اور طاقت آنے کے نتیجے میں ہم وہ تمام حقوق ادا کر سکیں گے جو بحثیت مسلمان کے ہمارے ذمہ حق لازم ہیں. اس کا پہلا حق اللہ کا ہے, اللہ کے نبی کا ہے, ماں بچوں کا ہے, رشتے داروں دوستوں کا ہے, جس کا جو حق بھی ہمارے ذمہ ہے ان تمام حقوق ادا کرنے کے لیے ہمارے جسم میں قوت کا ہونا ضروری ہے. ہم اس نیت لیے حلال کھانا کھائیں گے تاکہ ہمارے بدن میں قوت آئے اور ہم حقوق اللہ اور حقوق الربا کو ادا کر سکیں. تو جب یہ نیت پائی جائے گی اس کے نظریے میں کھانا عبادت بن جائے گا. بہرحال کھانا کھانے کے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا مسنون ہے, اور یہ صرف دعوت کی مجلسوں میں مسنون نہیں ہے بلکہ جب بھی ہم کھانا کھائیں گے, چاہے اپنے گھر میں کھانا کھائیں چاہے اکیلے میں کھانا کھائیں, دونوں ہاتھوں کا دھونا مسنون ہے. دنیا میں کسی بھی دوسرے مذہبی رہنما نے اس طرح کی تلقین نہیں کی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائے. چنانچہ آج بھی دنیا کی قومیں اگر ہاتھ دھوتی ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کے بدن میں ان کو کہا ہے, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں اور کیا کہ آج کا گیا ان قوموں کا کلچر بن گیا ہوگا. ورنہ تو زیادہ تر قومیں اب وہ قوم ہے کہ جو کہیں پتوں پر کھانا کھاتے ہیں, جو چمچے سے کھانا کھاتے ہیں, یعنی ہاتھ سے کھانا کھانا ہمارے نبی کی سنت ہے سوائے ان چیزوں کو جن کو ہاتھ سے نہ کھایا جا سکتا ہو, جیسے حلوہ کھانا, اس میں اجازت ہے کہ چمچے سے کھایا جا سکتا ہے. ورنہ ہاتھ سے کھانا کھانا طرح طرح کی جسمانی فائدوں کا بھی سبب ہے اور سنت رسول بھی ہے, لہٰذا دونوں ہاتھوں کو دھونا مسنون ہو. اسی طرح کا کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا مسنون ہو. دسترخوان بچھانے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے فرش بچھا ہوا ہے قالین, کھانے سے یہ قالین خراب نہ ہو. عام طور پر ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج یہی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دسترخوان اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ نیچے جو فرش بچھا ہوا ہے یہ فرش خراب نہ ہو, کھانے کے داغ درجے اس پر نہ پڑ جائیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, دسترخوان اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ اگر اس پر کھانے کی کوئی چیز گر جائے تو وہ چیز اٹھا کر کے کھائی جا سکے. اسی لیے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں مثلا روٹیاں رکھتے ہیں, وہ روٹیاں اسی دسترخوان سے اٹھا کر کھائی جاتی ہیں. اسی طرح سے سلاد کی کوئی چیز دسترخوان پر رکھی جاتی ہے, وہ چیز اس کو کھا کر کھائی جاتی ہے. تو دسترخوان کے بچھانے کا مقصد نمبر ایک سنت رسول, اور نمبر دو کھانے کی کوئی چیز اگر دسترخوان پر گر جائے تو اس چیز کو ہم اٹھا کر کھائیں, وہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے. کھانا پھینکنا جو چیز کھائے جانے کے قابل ہو اس کو پھینکنا اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے, اور یہ بہت بری بات ہے. سب کریم جو ہے اسی بنا پر دسترخوان کے اوپر پاؤں بھی رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں مزاج یہ ہے, بڑی بے تکلفی کے ساتھ آدمی دسترخوان پر پاؤں رکھتا ہے, حالانکہ اسی دسترخوان پر آدمی کو کھانا رکھنا ہوتا ہے, روٹیاں اسی پر رکھی جاتی ہیں. اگر ہم یہ روٹی نیچے پیچھے سے فرش پر نہیں ڈال سکتے, سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ فرش بیٹھنے کے لیے تو روٹی نہیں رکھی جائے گی, تو ٹھیک اسی طرح سے وہ دسترخوان پر بھی پاؤں نہیں رکھنے چاہیے. دسترخوان بچھاتا ہے اور وہ کامیاں جو ہے وہ دسترخوان پر چلتے ہوئے درگاہ میں ڈالتا رہتا ہے, اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ دسترخوان کے اوپر گزرتا ہے, احساس بھی نہیں ہوتا اسے کہ یہ دسترخوان کسی چلنے کی چیز نہیں ہے. بارہ دسترخوان بچھانا, بارہ دسترخوان بچھانا مسنون ہے. دسترخوان بازی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں اشعار لکھے ہوتے ہیں, اور بعض شہروں میں تو اللہ کا نام بھی ہوتا ہے. غرض یہ کہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے کہ علم کا بھی ادب کرنا چاہیے. یہ جو شعر لکھا گیا ہے اس شعر میں اگر اللہ کے اس کے نبی کا کوئی نام آ گیا, اور اگر اللہ کے نبی کا نام نہیں دیا ہے تب بھی وہ ایک علم ہے, اور علم کو پاؤں سے اوڑھنا اسلامی آداب کے خلاف ہے. اس لیے دسترخوان کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی کل کی اور نصیحت کی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے. مثلا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے میزبان تو پریشان سے تو مہمان سے پریشان نہ ہو, یہ تو رزق اللہ کا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان سے, رزق خدا کا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان سے. اب یہ لفظ خدا یا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اسی دسترخوان پر اسی طرح چلتے ہیں. اولا تو دسترخوان ایسا ہونا چاہیے جس میں اشعار لکھے ہوئے نہ ہو, یہ آج کے زمانے میں کہ علم پامال ہو گیا اور اس کے نتیجے میں علم کی بےعدبی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں علم کی برکات بھی لے جاتی ہیں. اسلامی آداب اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. جیسے کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ جو پاؤں کے نیچے ٹکڑا بچھایا جاتا ہے اس پہ کبھی لکھا ہوتا ہے ویلکم, اسلامی آداب کے خلاف ہے. یہ بھی ایک علم ہے, یہ پاؤں سے بھوننے کی چیز نہیں ہے. تمہارا دسترخوان اولا ایسا لانا چاہیے جس میں اشعار لکھے ہوئے نہ ہو. چنانچہ ہمارے بزرگ ایسے دسترخوان کو پسند نہیں کیا کرتے ہیں جس پر کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہو, صاف دسترخوان ہونا چاہیے. اس دسترخوان کو پاؤں نہیں رکھنا چاہیے. اور دو وجہ ہیں, ایک تو اس پر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, اور اگر لکھا ہوا نہیں بھی ہو تب بھی یہ دسترخوان ایسا ہے کہ اس دسترخوان پر کھانا رکھنا ہے, زیادہ پاؤں ہر چیز نہیں رکھنی چاہیے. یہ دسترخوان صرف دعوتوں میں بچھانے کی چیز نہیں ہے, یہ تو اپنے گھروں میں بھی بچھایا جانا چاہیے. جس گھر میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھایا جاتا ہے, اس گھر میں برکتیں آتی ہیں اور کبھی کھاتا کشی کی نوبت نہیں آئے گی. اور وہاں سے جو آدمی بھی کھائے گا اس پر اس کھانے کے بابرکت اثرات پڑتے ہیں. لہذا دسترخوان بچھانے کا طریقہ صرف دعوتوں میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی اس کو رواج دینا چاہیے. بعض دفعہ اپنی سستی سے, بعض دفعہ غفلت سے, بعض دفعہ بے توجہی سے, اور بعض دفعہ ماحول کے اثرات کی بنا پر آدمی اپنے گھروں میں دسترخوان نہیں بچھاتا ہے. اور پھر ہمارے بہت سارے موبائل اور میز کرسیوں پر کھانا کھانے لگے ہیں, وہ تو بالکل ہی اسلامی طریقۂ کار کے خلاف ہے. ہماری سنت یہ تھی کہ ہم نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھائیں, دسترخوان بچھا کر کے کھائیں. میز کرسی پہ کھانا اگر کبھی مجبوری ہو, مطلب کہ ہوٹل میں آدمی چلا گیا, وہاں تو چونکہ ہمارا اپنا بس نہیں ہے, وہاں کھانا کھانے کی اجازت ہے, لیکن چونکہ وہ ہمارا انتظام نہیں ہے, اور جہاں ہمارا اپنا انتظام ہوگا وہاں ہم اپنی اسلامی تہذیب کے مطابق نیچے زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے, دسترخوان پر بچھا کر کے کھانا کھائیں گے. اسی طرح سے دسترخوان پر ایسے برتنوں کا دانا جن میں اللہ کا نام لکھا ہو یا اشعار لکھے ہو, یہ بھی بےعدبی ہے. بارہ دسترخوان بچھانا ہماری تہذیب ہے, ہماری علامت ہے. بلکہ جہاں دیکھا جائے کہ کھانا کھانے والوں نے درمیان میں کپڑا بچھایا, اس کپڑے پر رکھ کر کے کھانا کھایا, تو دیکھنے والا دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ہی مسلمان ہوں گے. اور جب ہم نے دیکھا کسی انسان کو کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور کوئی کلمہ پڑھ کر کے اس نے کھانا کھایا, بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھایا, یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ مسلمان ہے. ایسی چیز جس چیز کو دیکھ کر کے ہم یہ سمجھیں کہ یہ کام مسلمان کیا کرتا ہے, اس چیز کو شعار کہا جاتا ہے, جس کو آج کے زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں یونیفارم. تو دسترخوان بچھانا مسلمانوں کا شعار ہے, ان کی علامت ہے, وہ ان کے امتیازی نشان ہے. لہذا دونوں ہاتھوں کا دھونا, اسی طرح سے دسترخوان بچھانا, یہ مشہور ہے. اس کے بعد پھر کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا یہ سنت ہے, بسم اللہ پڑھنا. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلقین فرماتے تھے, قل بسم اللہ ثم قل, پہلے بسم اللہ پڑھو اس کے بعد پھر کھانا کھاؤ. بسم اللہ کہنے کے معنی میں اللہ کا نام لے کر کے شروع کرتا ہوں یہ کھانا کھانا. ایک مسلمان جب اس کے سامنے کھانا آتا ہے, وہ سوچتا ہے اس کھانے میں کتنی چیزیں شامل ہیں اور کون سی چیز کس کس ملک اور کس کی زمین میں پیدا ہوئی ہے اور کہاں کہاں سے سمٹ سمٹ کر کے پہنچی ہے. میرے مقدر میں یہ چیز ہی سب میرے سامنے ہے, اگر میرے مقدر میں نہ ہوتی تو میں چاہے کتنی ہی کوشش کرتا, کتنی ہی محنت کرتا, بہرحال یہ چیز مجھ تک پہنچنے والی نہیں تھی. تو ایک طرف سے اللہ کی قدرتیں حرکت میں آ گئی تو یہ چیز ملکوں کا سفر کر کے پھر مجھ تک پہنچی ہے. آپ اندازہ کریں آپ کے سامنے جو کھانا ہے, اس کھانے کے جو مسالے ہیں, نہ جانے کن کن علاقوں کے, کن کن قبیلوں کے کتنے ہوئے مسالے ہوں گے. اس میں یہ چاول ہے, نہ جانے کون سے زمین کا ہوگا, اس میں یہ دوسری سبزیاں اور گوشت ہیں, نہ جانے یہ کس ملک کا جانور ہوگا, کس کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا, اور اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو سب سلام بسم اللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ پڑھنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ اعلان کرتا ہے میں اس اللہ کا نام لے کر کے یہ کھانا تناول کر رہا ہوں جس اللہ نے ملکوں اور زمینوں سے سمیٹ کر کے ایک ایک قطرہ ایک ایک دانہ جمع کر دیا اور وہ سب میرے سامنے ہے. آپ تصور کریں یہ جو پانی ہمارے سامنے آتا ہے, یہ پانی نہ جانے کن کن ملکوں سے نکلا ہوگا, کن علاقوں سے, کہیں زمین سورج کی گرمی سے زمین میں گرمی آ گئی, اس زمین کی گرمی کی بنا پر سمندر کا پانی بھاپ میں تبدیل ہو گیا, یہ بھاپ کو بدل کر کے پھر آسمانوں میں اڑا, پھر ہواؤں نے اس بھاپ کو پھیلایا اور پھیلا کر کے لا کر کے کہیں پہاڑوں پر یہ برف بن کر کے گرا اور کہیں بارش بن کر کے گرا, پھر یہ بارش کا اور برف کا پانی زمین میں جذب ہوا اور جذب ہو کر کے کہیں چشمے کی شکل میں نکلا اور کہیں تالاب کی صورت اختیار کر گیا, اور مختلف مرحلوں سے گزر کر کے اور پھر یہ پانی ہمارے سامنے پہنچا. گویا اللہ کی ساری
اللہ کا اتنا بڑا کارخانہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پانی ہم تک پہنچتا ہے. اس کارخانے کے بیچ میں اگر کہیں بھی اللہ تعالیٰ شان ہوتا ہوا ڈال دیں تو اس کے بعد یہ پانی ہم تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان بیان فرماتے ہیں افرأیتم ما تشربون, کیا تم غور نہیں کرتے ہو اس پانی پر جو پانی تم پیتے ہو. اأنتم أنزلتموه من المزن, کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے. ام نحن المنزلون, یا ہم اتارتے ہیں. اے جناب اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں قل أرأیتم إن أصبح ماؤكم غورا, ذرا غور کرو اگر یہ تمہارا پانی زمین کی بہت زیادہ نیچے گہرائیوں میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارا یہ پانی زمین سے نکال کر تم تک پہنچائے گا. چنانچہ جن علاقوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے اور ایک ایک قطرے کے لیے پانی آدمی ترستا ہے وہاں پانی کی قدر ہوتی ہے. اس لیے یہ جو پانی ہمارے سامنے ہے, یہ جو کھانا ہمارے سامنے ہے اور کھانے میں ملی ہوئی سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایک ایک اللہ کی نعمت ہے. اس لیے جب مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ اس اللہ کا نام لیتا ہے جس اللہ نے یہ تمام نعمتیں جن کا ذائقہ الگ, جن کی تاثیر الگ, جن کے مزہ الگ, جن کی ہر ایک خوشبوئیں الگ ہیں, ان تمام مختلف خوشبوئیں والے, مختلف ذائقوں والے, مختلف تاثیرات والے, مختلف فائدوں والی چیزیں جمع کر دی ہمارے دسترخوان پر اور ہم کو بغیر کلفت کی یہ نصیب ہو گئی. اس کے ساتھ یہ تصور کرنا چاہیے کبھی اگر خدا نہ خواستہ ہم پر فاقہ کشی کی نوبت آئے. فاقہ کشی اسی لیے نہیں آتی ہے کہ آدمی کو تندرستی ہو, کبھی فاقہ کشی اس وقت بھی جھیلنی پڑتی ہے جب آدمی کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ مہیا ہو مگر پھر بھی نہیں کھا سکتا, ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ نہیں کھا سکتے. چنانچہ کتنے ہمارے بھائیوں کو دیکھا کہ سب کچھ مہیا ہے مگر ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب سیدھی دہی کی فاقہ کشی کیا, تو آپ بےچارا وہ سیدھی دہی کی فاقہ کھاتا رہتا ہے حالانکہ ساری چیزیں مہیا ہیں. گھر کے نوکروں کو مرغن کھانے کو مل جاتے ہیں مگر گھر کا مالک جو ہے وہ بےچارہ چپاتیاں کھاتا ہے اور بغیر دودھ کے کھانا کھاتا ہے اور بغیر دودھ کی چائے پینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. کبھی ڈاکٹر کہتا ہے گوشت تمہارا بند ہے, کبھی دودھ تمہارا بند ہے, کبھی کہتا ہے تمہاری چربی زیادہ ہو گئی. اور یہ کہ جب یہ اللہ کی نعمت ہم استعمال کر پا رہے ہیں تو شکر کرنا چاہیے ہمارے بدن کی حالت ایسی ہے کہ ہم یہ استعمال کر پا رہے ہیں, یہ نعمت ہم تک پہنچ گئی جس کے نتیجے میں ہم اس نعمت کو استعمال کر پا رہے ہیں. اگر ہمارے بدن کے اندر صلاحیت نہ ہوتی, طبیب نے منع کر دیا ہوتا تب بھی ہم یہ کھا نہ سکتے چاہے ہمارے سامنے غذا موجود ہوتی, اور اگر ہمارے بدن کی حالت صحیح ہوتی لیکن ہم تک بھی ہم کو یہ چیزیں مہیا نہ ہوتی تب بھی فاقہ کشی کی نوبت آتی. تو کتنے ہمارے وہ بھائی ہیں جو بےچارے نہیں کھا پاتے کیونکہ میسر نہیں کھا پاتے اس لیے کہ ان کا معدہ ساتھ نہیں دیتا, نہیں کھا پاتے کیونکہ ان کے مالک نے ان کو منع کر دیا. ان کے مقابلے میں ہم اچھی حالت میں ہیں تو شکر کے جذبات ابھر جانے چاہیے, اور اس شکر کے جذبات جب ابھر جائیں گے اور پھر ہمارے زبان سے نکلے گا بسم اللہ اللہ کا نام لے کر میں کھانا تناول کر رہا ہوں, کھانا شروع کر رہا ہوں, تو یہ اندازہ کریں آپ مسلمان اس جملے سے کتنی بڑی حقیقت کا اظہار کرتا ہے. دنیا کی قومیں یہ سوچ کر کے یہ نیچرلی طور پر خود بخود زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, اور اس کے مقابلے میں مسلمان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس پوری حقیقت کا غور و اعلان کرتا ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. یہ بسم اللہ پڑھنے کا عمل ہر جگہ ہونا چاہیے, دوائی کھائیں تو, کپڑا پہنے تو, سونے کے لیے لیتے ہیں تب, مسجد کے اندر قدم رکھیں تب, ہر جگہ بسم اللہ. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کل عمر زی بال لم یبدا فی بسم اللہ فوقتا, ہر وہ کام جو عظیم الشان ہو جو اچھا کام ہو اس کو اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے. اگر اللہ کا نام شروع کر کے نہ کیا جائے تو اس کام کے اندر بے برکت ہی آتی ہے, اس کام کے اندر نحوست آتی ہے, اس کام کے ثمرات اچھے نہیں نکلتے ہیں. لہٰذا اللہ کا نام ضرور لیا جانا چاہیے. دسترخوان پر ہم اپنے گھروں میں بعض دفعہ ایسی چیز ایسے برتن استعمال کرتے ہیں جن میں تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے برتن گھروں میں رکھتے ہیں جن میں جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہماری اس طرح تہذیب میں اس کا تصور نہیں ہے. مثلاً یہاں بعض گھروں میں سماوار ہوتا ہے اس میں جانور کی تصویر ہوتی ہے, بعض اگر یہ جو برتن دو ہاتھ دھونے کے لیے تشمور ہوتی ہے اس میں جانور بنا ہوا ہوتا ہے, چڑیا بنی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح کے برتنوں کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے, اس طرح کے برتنوں کے استعمال سے بچنا چاہیے. اپنے گھروں میں بھی جانور وہ چیزیں نہیں رکھنی چاہیے جس کام کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, وہ چاہے ہماری کتنی ہی چاہت کا کام کیوں نہ ہو. مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کتنی ہی چاہت کی چیز کیوں نہ ہو لیکن مہاراج نبی نے منع فرما دیا, چھوڑ دینا چاہیے. چنانچہ آپ علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں گی اور جس گھر میں کتا ہوگا بلا ضرورت کے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. ایک بھائی صحابی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے پڑوس میں تشریف لایا کرتے ہیں, ہمارے گھر میں نہیں آتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں چونکہ کتا ہے اس لیے مجھے وہاں آنے سے منع کر دیا گیا. اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ تمہارے گھر میں کتا ہے اس لیے میں گھر میں نہیں آؤں گا, اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کیونکہ تمہارے گھر میں کتا تصویریں ہیں. کون اور کیا یار سن لو, اس گھر میں جس میں آپ جاتے ہیں وہاں تو بلی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں بلی تو ہے, لیکن جس گھر میں بلی ہو وہاں مجھے جانے سے منع نہیں کیا گیا ہے. ایک شخص ایک انگریز نے اسی بات پر اسلام قبول کیا, اس نے کہا کہ میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ بات سنی کہ پیغمبر اسلام نے کتا کا جھوٹا حرام قرار دے دیا, اور جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا, اور ایک مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم دیا, اور بلی کے جھوٹے کو حرام قرار نہیں دیا. میں نے اس پر تحقیق کی تو پتا چلا کہ کتے کے منہ میں ایسے جراثیم ہیں جو 1-2 مرتبہ دھونے سے ختم نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ان کو مٹی سے جب رگڑا جائے گا تب وہ ختم ہوتے ہیں, کیونکہ مٹی کے اندر انفیکشن کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے, کیونکہ مٹی کے اندر نوشادر ہوتا ہے. جیسا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ مٹی کے اندر نوشادر ہے جو جراثیم کچھ ہے تو جراثیم کو مارنے والا ہے, تو یہ انگریز جو ہے وہ اس دنیا پر مسلمان ہو جاتا ہے. اگر آپ حضرات کے سامنے کھانا آ چکا ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کھانا تناول کرتے رہیں, اور اگر خلل میں ہو تو سنتے بھی رہیں, شاید فائدے کی چیز ہو. مہاراج یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے, ہر مسلمان اپنے ہر کام سے اسلامی تہذیب کا اظہار کر سکتا ہے. اسلامی تہذیب اظہار کر سکتا ہے. اسلامی تہذیب عظمتوں والی تہذیب ہے, اور غیر اسلامی تہذیب جس کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ عظمتوں والی تہذیب نہیں ہے. آپ مقابلہ کر کے دیکھیں, اسلامی تہذیب ہے بیٹھ کر کے کھانا, اور آج کی مروج تہذیب ہے کھڑے کھڑے کھانا جس کو بوفے سسٹم کہتے ہیں. اسلامی تہذیب ہے بیٹھ کر کے پیشاب کی ضرورت پوری کرنا, آج کی تہذیب ہے کھڑے کھڑے پیشاب پورا کرنا. اسلامی تہذیب ہے اپنے جسم کے ان حصوں کو چھپانا جن حصوں کو دیکھنے سے انسان کے اندر شہوت کے جذبات ہو جاتے ہیں, یہ اسلامی تہذیب ہے. حیا اسی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. اور آج کی تہذیب ہے ان حصوں کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرو جن حصوں سے انسان کی شہوت ابھرتی ہو. تو گویا آج کی مروج تہذیب جو ہے وہ شہوانی تہذیب ہے, اور اسلامی تہذیب جو ہے وہ باحیا تہذیب ہے. آج کی مروج تہذیب کہتے ہیں جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے ننگے ہو جاؤ. اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے کہ جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے باپردہ رہو, جتنا باپردہ رہو گے اتنا تم مہذب رہو گے. اور آج کی مروج تہذیب یہ کہتی ہے جتنا پردہ کم سے کم ہو جائے, بلکہ جتنا زیادہ بڑا ننگا ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. تو اسلامی تہذیب مہذب تہذیب ہے, اسلامی تہذیب عظمتوں والی تہذیب ہے, اسلامی تہذیب کی میں حیا شامل ہے. باقی جو اس کا تہذیبیں ہیں ان میں بے حیائی ہے, اس میں شہوانیت ہے, اس میں نفسانیت ہے, اس میں بیرانی ہے, اس میں ذہنوں کو خراب کرنے والے طرز عمل ہیں. آدمی جنسی تصورات میں پھنسا رہے یہ مروجہ تہذیب ہے. اسلامی تہذیب کچھ اور ہے, اور یہ تہذیب ہر ہر چیز سے نمایاں ہوتی ہے, کھانے میں بھی. آج دیکھ لیجیے, صرف اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ہی نہیں دھونا بلکہ کلی بھی کرنا. یہ کلی کرنا آج کا سارا میڈیکل یہ بتاتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان کے منہ میں کھانے کے جو اجزاء رہ جاتے ہیں ان کو فوراً انفیکشن ہو جاتا ہے. وہ انسان کے میدے کے لیے بھی مضر ہیں, انسان کے مسوڑوں کے لیے بھی مضر ہیں, انسان کے دانتوں کے لیے بھی مضر ہیں. تو اسلام سب سے پہلا مذہب وہ ہے جس نے بتایا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا بھی مسنون ہے. ادھر سے اسلام کیا کہتا ہے, جب کسی حکم کو دیا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے سنت. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کام کے کرنے پر تمہیں ثواب بھی ملے گا, اور اس کام کے کرنے کے نتیجے میں تم کو جسمانی فائدہ ہوگا یا اخلاقی فائدہ ہوگا یا معاشی فائدہ ہوگا. غرض یہ کہ اسلامی تہذیب قابل نفرت نہیں ہے. یہ تو دراصل آج کے دور میں جو عورت کی تہذیب پھیلتی رہی اس کے نتیجے میں لوگ اسلامی تہذیب کو بھول گئے, اس کی عظمتوں اور اس کی انفرادیتوں کا احساس ہی دل میں مٹنے لگا. بہرحال الحمدللہ ہم سیرت کے مجلس میں ہیں, اگر ہمارے دل میں یہ تصور ابھر گیا کہ اسلام عظمتوں والا ہے اور اس کے ایک ایک چیز کے اندر تہذیب شامل ہے, مہذب چیز ہے. اسلام نے ہم کو گفتگو کرنے کی عادت بھی دکھائے. ایک مرتبہ یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم کو بتاتا ہے, یہ کہتا ہے بیت الخلا میں کیسے جانا چاہیے, پیشاب کیسے کرنا چاہیے. یہ اس یہودی نے بطور طنز کے کہا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عظیم الشان صحابی تھے اور دنیا کے 3-4 مذاہب کی ساری تعلیمات کو چکھ چکے تھے، کیونکہ سلمان فارسی پہلے ایران کے رہنے والے مجوسی تھے، بعد میں یہ یہودی بن گئے، اس کے بعد نصرانی بن گئے، اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے، اور ایک قول کے مطابق ان کی 250 سال کی عمر ہوئی ہے، تو کیونکہ یہ جہادی رائے انسان تھے، تمام مذاہب کے تمام چیزوں کو جاننے والے تھے، اس لیے یہودی کے ستم سے گھبرائے نہیں اور نہ مشتعل ہو گئے اور نہ جذبات میں آ گئے، نہ شرمندہ ہوئے، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ کہا ہاں ہاں ہمارا نبی ایسا ہی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے نبی نے کیا بتایا، پیشاب سوراخ میں نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے ہاتھ، دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے چھونا نہیں، ہوا کی طرف پیشاب نہیں کرنا، پتھر کا پیشاب نہیں کرنا، قبلے کی طرف پیشاب نہیں کرنا، گھر بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھاتے بھی وہ شرمائے نہیں۔ تو اسلامی تہذیب عظمتوں والی تہذیب ہے، یہ قابل نفرت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیچارہ اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزارے گا وہ نعوذ باللہ من ذالک بیک ورڈ ہے، اور جو اسلامی تہذیب سے جتنا دور ہوتا جائے گا وہ فارورڈ ہے۔ دوستو فارورڈ ہونا اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنا لباس اتار دیں، فارورڈ ہونا اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے زبان کو ختم کر دیں، فارورڈ ہونا اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی امتیاز اور اپنے تشخصات کو مٹا ڈالیں اور دوسرے قوموں کی نقالی کریں اور سمجھیں کہ ہم دوسرے قوموں کی تہذیبوں کی نقل کرنے کے بعد پھر ترقی یافتہ بنیں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو غلط فہمیاں ہیں۔ بہرحال کھانا اس کے لیے بھی اسلام نے احکام بیان فرمائے ہیں، دیکھو جی کھانا کھانے کے دوران جب بھی کوئی چیز مزیدار لگے تو بجائے واہ واہ کہنے کے فوراً سبحان اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اس کے نتیجے میں یہ کھانے کا لقمہ ہمارے لیے بابرکت ہوگا اور یہ عبادت بنے گا۔ سبحان اللہ میں کتنا پاک ہے وہ اللہ، ہم اس کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ کھائے بھی یہ بغیر زندہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو سب یہ جو ذائقہ ہم کو لگا، یہ ذائقہ لگنے پر ہم کو لطف آیا، اس طرح ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اگر ہمارے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہو اور اس کے نتیجے میں ہم کو ذائقہ محسوس ہی نہ ہونے لگے، یعنی منہ کے اندر ذائقے کو محسوس کرنے کی جو طاقت ہے یہ خود اللہ کی ایک نعمت ہے۔ چاہتی جب آدمی کا منہ بے ذائقہ ہو جاتا ہے تو میٹھی چیز میٹھی نہیں لگتی اور کڑوی چیز صرف بعد میں کڑوی نہیں لگتی، آدمی کا ذائقہ چھن جائے ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گا آدمی کا، تو یہ ذائقے کی قوت موجود ہے، یہ خود ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اس غذا کے اندر الگ الگ ذائقے ہیں، الگ الگ ٹیسٹ ہیں، الگ الگ فائدے ہیں۔ جو چیز جب بھی کسی ذائقے دار چیز کو ہم نے محسوس کیا ہمارے دل میں جذبہ ابھرا، کیسا عظیم ہے وہ اللہ جس نے یہ چیز بنائی، شکل بھی الگ، رنگ بھی الگ، ذائقہ بھی الگ، فائدہ بھی الگ، تاثیرات بھی سب کی الگ الگ ہے۔ اسی ہمارے دسترخوان پر ایک چیز وہ ہے جس کی تاثیر ٹھنڈی، ایک چیز وہ ہے جس کی تاثیر گرم، ایک چیز وہ ہے جس میں ایک قسم کا وٹامن، دوسری چیز وہ ہے جس میں دوسرے قسم کا وٹامن۔ تو وٹامنوں کو تقسیم کر دیا تاکہ انسان ایک ہی چیز کے اتفاق پر مجبور نہ ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ شانہ سارے وٹامن ایک ہی چیز میں جمع کر دیتا تو اس کے ذائقے کو استعمال کرتے کرتے آدمی تنگ آ جاتا۔ اس لیے اللہ نے صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں، کسی میں پروٹین رکھا، کسی میں وٹامن اے رکھا، کسی میں وٹامن سی رکھا، کسی میں وٹامن بی رکھا، کسی میں وٹامن اے کا گروپ ایک رکھا، غرض یہ کہ تقسیم کر دیا تاکہ انسان الگ الگ چیزیں استعمال کرتا رہے اور اللہ کی قدرتوں پر غور کرتا رہے۔ غور کرتے رہے، دیکھیے اللہ جل شانہ نے چاول بھی پیدا کیا اسی زمین سے، گندم پیدا ہوا اسی زمین سے، گندم کی شکل الگ، رنگ الگ، ذائقہ الگ، فائدہ الگ، حالانکہ زمین ایک ہی ہوتی ہے، شکلیں سب کی، پھل ایک ہی زمین سے نکلتا ہے، اسی زمین سے پھل نکلا، کھجور بھی میٹھا، انار بھی میٹھا، سنترا بھی میٹھا، سیب بھی میٹھا، لیکن ہر ایک کی مٹھاس میں الگ الگ فرق ہے۔ اگر ہم زبان سے بولنا چاہیں مٹھاسوں میں فرق کیا تو بول نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس الفاظ ایسے نہیں ہیں، بس صرف چکھنے کی چیز ہے یہ۔ تو اللہ جل شانہ نے ساری چیزیں بنائی، مٹھاس سب نے رکھی، مگر ہر ایک کی مٹھاس میں ذرا ذرا سا فرق ہے۔ پھر شکلیں سب کی الگ الگ بنائی، پیکنگ سب کی الگ الگ ہوتی ہے، ذائقے سب کے الگ الگ رکھے، فائدے سب کے الگ الگ رکھے۔ ایک ہی کھیت سے سیب پیدا ہوتا ہے، اسی کھیت کے پر اسی سیب کے درخت کے پاس دوسرا سیب کا درخت ہوتا ہے، ایک امریکن سیب ہے، دوسرا دلچسپ سیب ہے، ایک ہی موسم میں ایک ہی قسم کی دھوپ، ایک ہی قسم کے پانی، ایک ہی قسم کی زمین سے یہ پھل نکلا، لیکن ایک میں تاثیر ٹھنڈی رکھی، ایک میں تاثیر گرم رکھی، ایک کے نتائج کچھ نکلتے ہیں، دوسرے کے نتائج کچھ نکلتے ہیں، ایک کھائیں گے تو چھاتی خراب ہو جاتی ہے، دوسرا کھائیں گے تو پیٹ میں گرمی ہو جاتی ہے، یہ تعلیم کیا ہے، یہ اللہ جل شانہ نے تنوع رکھا ہے تاکہ انسان موقع بہ موقع مختلف چیزیں استعمال کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں لانا چاہیے جتنی مختلف قسم کی غذائیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں، اتنے متنوع قسم کی غذائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھی. اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی چاول تناول نہیں فرمایا. ہاں آپ کی زبان مبارک پر چاول کا لفظ تو آیا ہے لیکن تناول کبھی نہیں فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی بھی سیب استعمال نہیں فرمایا کیونکہ سیب ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، کہیں ثبوت نہیں ملتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں انڈا نہیں کھایا، ہاں انڈے کا لفظ آپ نے اپنے زبان مبارک ادا فرمایا ہے. آج ہمارے دسترخانوں میں مرغے اتنے عام ہیں، روایت میں آتا ہے کہ صرف ایک یا دو مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا ہے، وہ اتنی قلت رہی ہے. غذائیں ان کی بھی انتہا زیادہ محدود، سبوں کو پانی میں ملا کر کے تناول فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر کا تشریف لے گئے، راستے میں جب سفر کرتے تھے تھکاوٹ ہو گئی، اثر کی نماز کا وقت تھا، اپنے خادم خاص حضرت انس سے فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف ستو ہیں. حضور نے فرمایا انہیں ستو کو پانی میں گھول دو، وہی کھائیں گے. چنانچہ آپ نے وہی پانی میں گھولے ہوئے ستو تناول فرمائے اور ساتھ نماز پڑھی. اس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی متنوع سارے گوشت نہیں بلکہ فاسد اور زہریلا گوشت بن چکا ہوتا ہے. تو ہم کو اسے احساس بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر کتنی عظیم حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا ہے. دوستو کھانا کھانے کے دوران بہت زیادہ اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ ہم اگر دوسروں کے ساتھ مل کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو دوسرے کی حق تلفی نہ ہو. ہمارے یہاں کشمیریوں کے اندر یہ ترانے میں کھانا کھانے کا رواج ہے, نہایت قیمتی رواج ہے. یہ قیمتی رواج جو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا ہے اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا ہے. اس وقت نئی تہذیب سمجھیے ہمارے اس قدیم رواج پر حملہ آ رہا ہے. چنانچہ کچھ گھروں میں یہ جو میز کرسیوں کا سسٹم شروع ہو گیا ہے وہ بچنے کی چیز ہے. نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا, پہلے ہاتھ دھلوانا بعد میں پھر ہاتھ دھلوانا, یہ ہماری کشمیریوں کی وہ اسلامی تہذیب کی بچی ہوئی چیز ہے. اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. لہٰذا دسترخوان پر بیٹھ کر ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کے کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے کی رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو دوسرے کی حق تلفی ہو جائے یا دوسرے کے دل میں تصور آ جائے کہ اچھا اچھا تو یہ خود کھا رہا ہے اور معمولی چیز نہیں تو سرکاتا ہے. نہیں, ہمارے مسلمان تو یہ ہے جو سر اللہ خطافہ کہ وہ ترجیح دیتا ہے دوسرے پر تو دوسرا مجھ سے زیادہ کھانا کھائے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی, کھانے میں تیران مت کرو, کھانے میں تیران مت کرو. یہ تیران کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان پر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دو دو پیس اٹھا کر کے مت کھاؤ. مثلاً دسترخوان پر سنترے کے پیس رکھے ہوئے ہیں, سنترا کھول لیا گیا ہے اور اس کے وہ کاشیں جو ہے وہ الگ الگ کی گئی ہے. اگر ایک آدمی دو دو تین تین کاشیں ایک ساتھ اٹھا کر کے کھائے گا تو دوسرے آدمی کو اس سے ناگواری ہوگی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کرام کر کے مت کھاؤ. دسترخوان پر کھجورے ہیں, ایک ساتھ دو کھجوریں اٹھا کر کے مت کھاؤ, اس کو کرام کہا گیا ہے. لیکن وہ چھوٹی چیزیں جو کئی کئی ملا کر کے کھائی جاتی ہیں اور اس بھی اس کا رائج ہے, جیسے انار کے دانے, جو انار کھول دیا گیا ہو اور انار کھول کر کے اس کے دانے جب پلیٹوں میں رکھے جائیں اس میں کئی کئی دانے اٹھا کر کھانے کی اجازت ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جو تقریباً ایک ایک دانہ اٹھا کر کے کھایا جاتا ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیران کرنے کو منع کروایا, یعنی دو دو تین تین پیس اٹھا کر کے ایک ساتھ کھائے جائیں. یا چھوٹے چھوٹے بسکٹ ہوں تو ہم دو دو تین تین بسکٹ ایک ساتھ اٹھا کر کے کھائیں, یہ بے تہذیبی بھی ہے اور سنت کے خلاف بھی ہے. دیکھ غور کیجیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نظر رکھی ہے. نبی کامل ایسا ہی ہوا کرتا ہے. دین کامل اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی چیز بھی باقی نہیں چھوڑیں گے, ہر چیز میں وہ رہنمائی کریں گے. درمیان میں یہ گفتگو بھی ابھی بات بھی عرض کی گئی تھی کہ جانور ذبح کر کے ہمارے سامنے آتا ہے الحمدللہ, لیکن ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو. بہت سارے علاقوں میں ذبح کرنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام میں باقی نہیں اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, جیسے مرزائی اور اسی طرح سے بعض جگہوں پر یورپ کے قوموں کے یہاں جیسے عیسائی جیسے یہودی. تو خیر وہاں کے مسلمان خود جان سکتے ہیں کہ ان کا ذبح کرنے والا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہو جائے. لیکن ہم کو جہاں جو مصاب کا پیش آتا ہے وہ یہ کہ اگر مرزائی نے کوئی جانور ذبح کیا ہوگا تو وہ حلال نہیں ہے, اس لیے مرزائی اسلام سے خارج ہیں. انہوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی تھا. اب جب انہوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پر وہی آتی تھی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان مرزا قادیانی کو کچھ نہیں مانتے وہ مسلمان سارے کے سارے جہنمی ہیں. اس بنا پر پورے عالم اسلام کے علماء کا فیصلہ ہے اور سب سے مضبوط فیصلہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ مرزائی اسلام سے خارج ہیں, اس لیے اگر مرزائی کبھی قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں بھیجیں تو گوشت کھانا درست نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے اگر وہ قصائی کا کام کرتا ہو تو اس کے ہاتھ سے ذبح نہیں کرائے, اس کا ہاتھ سے ذبح کیا ہے جانور حلال نہیں ہے. تو ہمارا یہ گوشت جو ہے یہ ذبح شدہ ہے, اور ذبح کرنے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو, دوسرے ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لے بسم اللہ اکبر پڑھے, اور تیسرے جو جانور کو اسے ذبح کیا ہے یہ جانور کو حلال ہو. کھانا کھانے کے دوران ہمارے یہاں کشمیر میں ایک بہت ہی زیادہ قابل اجتناب حرکت شروع ہو گئی ہے, وہ یہ کہ پلیٹوں پر کھانا اتنا زیادہ ڈالا جاتا ہے کہ بعد میں یہ کھانا بچ جاتا ہے اور اس کھانے کو بعد میں پھینکا جاتا ہے. یہ یہ نہایت سختی کے ساتھ بچنے کی چیز ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ جب ہمیں نہیں کھانا ہے تو مزید کھانا نہیں لینا چاہیے، کھانا ڈالنے والوں کو بھی اس بات کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ کھانا نہ ڈالیں۔ جو آدمی نہیں کھا پا رہے ہیں اس کے باوجود یہاں سے اوپر سے کھانا ڈالا جا رہا ہے، کھانا ڈالنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا نہ ڈالیں کہ بعد میں ضائع ہو جائے، اور لینے والوں کی ذمہ داری بھی ہے اتنا زیادہ نہ لیں کہ جو وہ کھا بعد میں نہ کھا سکیں۔ یہ کھانا جو پلیٹوں میں بچ جاتا ہے، ہمارے یہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ یہ کھانا کسی انسان کے قابل نہیں ہے، یہ تو پھینکا ہی پھینکا جائے گا۔ حالانکہ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا جھوٹا بڑی بے تکلفی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا کہ ساتھ ایک آدمی کے منہ میں انفیکشن ہوتا ہے تو دوسرا آدمی اگر جھوٹا کھائے گا تو باقی قوموں کے یہاں جو ہے وہ جھوٹا کھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں جھوٹا کھانا عیب ہرگز ہرگز نہیں ہے، اور خود ہمارے سسٹم میں بھی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو حقہ پیتے ہیں، میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ حقہ پینا حلال ہے یا حرام ہے، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں اس ایک ہی حقے کو سارے لوگ مل کر کے پیتے رہتے ہیں، سگریٹ پینے والے ایک ہی سگریٹ ایک دوسرے کو پکڑاتے رہتے ہیں، وہاں کیوں آدمی بھی سوچتا ہے کہ یہ جھوٹی ہو گئی میں استعمال نہیں کروں گا، یہ حقہ جو ہے کہ جھوٹا ہو گیا میں استعمال نہیں کروں گا، وہاں تو بڑے تصور ہو جاتا ہے اس کا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو خیال آ گیا ہے کہ سر جھوٹی کی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ سارے تصور نہیں ہے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں بارہا ایسا واقعہ پیش آ گیا، ایک برتن میں دودھ ہے، تمام صحابہ نے اسی برتن سے دودھ پیا، اور سب سے اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ ہمارے یہاں کل کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی اپنے حساب سے کسی معمولی آدمی نے برتن میں پانی پی لیا، اور اسی برتن میں اگر برتن سے اگر کوئی معذب آدمی پانی پینا چاہے گا تو سارے برتن کو دھوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمتر آدمی کا یہ جھوٹا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سارے مسلمان برابر ہیں، جن کو عظمت ہے ان کو اللہ کی عظمت ہے، جو بھی کوئی مسلمان ہے اس مسلمان کا جھوٹا حرام نہیں ہے، چاہے وہ نوکر کیوں نہ ہو۔ ہم کو ہمارے لیے زیبا یہ نہیں ہے ہمارے گھر کے نوکر نے اگر برتن میں پانی پیا تو ہم اس کو ناجائز سمجھا اس کے برتن کو استعمال نہ کریں، نہیں۔ ہاں کوئی آدمی اگر طبیعی طور پر بہت زیادہ نفاست پسند ہے اور اس کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے تو نفاست پسندی کی بنیاد پر وہ کہہ سکتا ہے، وہ یہ ترجمہ اختیار کر سکتا ہے کہ مخصوص برتن رکھے، لیکن اس کے باوجود اپنے دل میں احساس رکھنا چاہیے کہ بہرحال ہر مسلمان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک اور حلال ہے۔ غرض یہ کہ کھانے میں بہت زیادہ اہتمام اس بات پر کرنا چاہیے کہ کھانا ضائع نہ ہونے پائے۔ ہمارے یہاں کشمیر میں دعوتوں میں، خصوصاً شادیوں کی دعوتوں میں، یہ جو پلیٹوں میں کھانا بچ جاتا ہے اس بچانے کی بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت والوں کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پلیٹوں پر صرف اتنا کھانا رکھیں جتنا وہ آدمی کھا سکیں، اور کھانا کھانے والوں کو بھی چاہیے صرف اتنا کھانا لیں جتنا وہ کھا پائیں، کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے۔ پلیٹوں پر چاول باقی چھوڑ دینا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آج بھی عرب کے لوگ، جن میں اب اسلامی تہذیب بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، لیکن جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ابھی وہاں موجود ہیں، ان ارشادات میں سے ایک اہم ترین چیز ان کے پاس آج بھی موجود ہے، ان کے یہاں جھوٹے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی دسترخوان میں بیٹھ کر کے ایک ٹیم کھائے گی، باقی کھانا اگر پلیٹوں میں رہ گیا اس کو اسی طرح چھوڑیں گے، دوسری ٹیم آ کر انہیں پلیٹوں میں کھانا شروع کر دیتی ہے، وہ کبھی برا محسوس نہیں کرتے ہیں کہ بچا ہوا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، اور یہ جو ہے بچی کی بوٹیاں ہم نہیں کھائیں گے، یا پلیٹ کے اندر آدھا کھایا جا چکا ہے باقی آدھا جو ہے وہ ملینیٹ کیا ہوا ہے، دوسرا آ کر کے کھانے والا کبھی اس کو عیب نہیں سمجھتا، اس کی طبیعت کو کوئی تقدر نہیں ہوتا۔ اور اگر مردوں کے دسترخوان میں کوئی چیز بچ جاتی ہے پلیٹوں پر تو یہی چیز بعد میں گھر میں چلی جاتی ہے، اور گھر میں مستورات بے تکلف ان چیز کو کھانے لیتی ہیں، اور بعض جگہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے مستورات نے کھایا ان پلیٹوں نے جو کھانا بچا ہے، بعد میں مردوں نے آ کر کے کھایا تو اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا گیا۔ تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوتوں میں یہ جو کھانا بچتا ہے اس میں ضائع کیا جاتا ہے، کوشش ہی کریں کم سے کم کھانا پلیٹوں میں ڈالیں، اتنا پیٹ بھر کر کے ضرور کریں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن کھانے والوں میں ہمت نہیں ہے اور ہم پھر بھی زبردستی ان کے اوپر ڈالتے جا رہے ہیں۔ یہ ڈالتے جانا جو ہے گویا ہم اپنا روٹین پورا کر رہے ہیں چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال کھانا ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، بڑی دکھ کی بات ہے یہ، کیونکہ باہر کے جو بزرگ یہاں آتے ہیں اور یہ صورت حال دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعجب کرتے ہیں، بہت زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ صاحب یہ کھانا ضائع کرنے کا عمل تو بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے۔ اس لیے اس بات کی اصلاح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ کوانٹلوں کے حساب سے ایک سیزن میں لوگ کھانا ضائع کر دیتے ہیں، کھانے کی چیزیں پھینک دیتے ہیں، اور کھانے کا وہ کھانا چونکہ مسالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی بات میں اس کھانے کو جانور بھی نہیں کھاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ جانوروں نے کھایا تو وہ بھی بیمار ہو گئے۔ لہٰذا کوشش یہ فرمائیں اس وقت بھی اور آئندہ اپنے گھروں کے اندر بھی کہ پلیٹ کے اندر کھانا اتنا ہی لے جتنا کھا پائیں، اور اگر پلیٹ میں کھانا بچ جائے تو اتنا کھانا چھوڑ دیجیے جو دوسرا کھا سکے، اور ہرگز کوئی عیب نہیں سمجھنا چاہیے کہ جھوٹا کھانے میں۔ آخر دیکھیے نا، ان پلیٹوں میں جب ہم خود ہی اپنا کھانا تقسیم کرتے ہیں تو ایک بوٹی اٹھا کر کے یہی آدمی جو اسی ہاتھ سے کھا رہا ہے اسی سے یہ گوشت تقسیم کرتا ہے، یہ پیس جو دوسرے آدمی کو دے دے یہ بھی تو جھوٹا ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں ہمارا خیال کیوں نہیں جاتا یہ جھوٹا کھانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ لوگ تو گھروں میں بھی لے جاتے ہیں اور وہ اسی جھوٹے ہاتھ سے وہ تقسیم شدہ ہوتا ہے، وہاں عیب نہیں سمجھا جاتا جس طرح سے وہاں عیب نہیں سمجھا جاتا، اور عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے کی پلیٹوں میں جو بچا ہوا کھانا ہے اگر جھوٹا ہو گیا تو پھینکا نہیں جانا چاہیے، بھارت کے لوگوں کو کھانا چاہیے۔ ہمارے بزرگ بڑی بے تکلفی کے ساتھ بچا ہوا کھانا کھا لیا کرتے ہیں، لہذا بڑی دلسوزی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ احساس کے ساتھ یہ درخواست بہت زیادہ مناسب ہے کہ ہم سیرت کی مجلس سے کم یہ پیغام لے کر کے ضرور جائیں کہ ہم کھانے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کھانے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور آئندہ اہتمام کریں گے جب ہم کھانا کھلائیں گے تو صرف اتنا کھانا پلیٹوں میں رکھیں گے جتنا کھانے والے کھا پائیں، اور ان کو چاہیے دوبارہ تبارہ دینے میں کوئی مذاق نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، لیکن دیں گے اتنا ہی جتنا وہ کھا پائے تاکہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اگر آپ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے ہوں گے تو کھانا کھانے کے بعد پھر ہر شخص کو بسم الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہو گیا کہ بس مجلس میں جو امام صاحب ہوں گے یا پیر صاحب ہوں گے وہ پڑھے گا الحمدللہ، اور باقی سارے لوگ کریں گے آمین، ایک پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور باقی سب لوگ کریں گے آمین۔ یاد رکھنا چاہیے یہ آمین کہنے کا محل نہیں ہے، آمین کا درخواست دعا پر ہوا کرتا ہے، دعا کا مطلب یا اللہ میں اس آدمی نے جو دعا مانگی ہے یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرمائیے، میرے حق میں بھی قبول فرمائیے، یہ ہے آمین کا مطلب۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کو دعا جو ہے وہ تو گھر والوں کو دینی ہے جنہوں نے ہم کو کھانا کھلایا، لیکن ہم نے جو خود کھانا کھایا اس پر شکر کرنا ہے، تو شکر ہر مسلمان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ لہذا دعوتوں کے مجلسوں میں ایک آدمی کا الحمد پڑھنا کافی نہیں ہے، ہر آدمی کو خود الحمد پڑھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کو دعا ہی یاد نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں ہم کو خود یاد کرنی ہے، کھانا کھانے کے شروع پہلے بسم اللہ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے سنت ہے، اسی طرح سے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے سنت ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ فاتحہ پڑھے گا تو وہ بھی امام صاحب، اور دعا کرے گا تو وہ بھی امام صاحب، الحمد پڑھے گا تو وہ بھی امام صاحب، باقی سارے ہم زندگی بھر سما سنتے ہی رہیں گے، قبرستان میں جائیں گے وہاں بھی فاتحہ پڑھا تو امام صاحب نے، ہم وہاں بھی آمین کرتے کرتے رہیں گے، نہیں ہم کو خود بھی پڑھنا ہوگا، قبرستان میں جائیں تو اشارے ثواب کریں خود پڑھیں، دعا کریں خود اپنی دعا کریں، صرف آمین پر موقف نہیں رکھنا ہے ساری امت کو، اور امت کو خود ہی عمل کرانا ہے۔ یہ تو باقی مذہبوں کا معاملہ ہے کہ صاحب وہ کہتے ہیں بس پنڈت کی ذمہ داری ہے وہ سب کچھ کرتا رہے، باقی لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، تو لہٰذا الحمدللہ خود ہر کھانے والے کو پڑھنا، جتنے نے کھایا اتنے الحمد پڑھیں، کھایا سب نے الحمد صرف ایک ہی کے ذمہ رکھا گیا ایسا نہیں ہے، بہرحال کھانے کو ضائع ہونے سے بتانا اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کھانا کھانے کے دوران کس طرح بیٹھنا چاہیے، زیادہ بہتر تو ہے جتنی بادت نشست ہو اتنا زیادہ، بعض انسان جو ہے بڑی اکڑ کر کے بیٹھتے ہیں، اکڑ کر بیٹھنا پسندیدہ نہیں ہے، اکڑ کر بیٹھنا پسندیدہ نہیں ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی دو زانوں بیٹھے، دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا ہے تو یک زانوں بیٹھے، اور اگر کوئی آدمی مجبور ہو تو چار زانوں بیٹھ کر بھی کھانا کھانے کی اجازت ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، چار زانوں بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں، چار زانوں کا مطلب ہوتا ہے دونوں ٹانگے بچھا کر کے کھانا، اور اگر کوئی آدمی زیادہ مجبور ہو اور وہ بیٹھ کر نہیں کھانا کھا سکتا ہے وہ ٹانگے پھیلا کر بھی کھا سکتا ہے، لیکن یہ استثناء ہے، یہ مجبوری کی حالت میں یہ اجازت دی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران انسان کو پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ تو ایسی اصل چیز حکیموں کو بتانے کی ہے یا ڈاکٹروں کو بتانے کی ہے کہ صاحب کھانا کھانے کے پہلے پانی پینا زیادہ مفید ہے، یا درمیان میں پانی پینا زیادہ مفید ہے، یا آخر میں پانی پینا زیادہ مفید ہے، یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کی بتانے کی چیز ہے، لیکن بہرحال کھانا پانی پینے کے بھی اسلام نے مستقل آداب بیان کیے ہیں، مثلا ایک حکم یہ ہے، سنت یہ ہے دائیں ہاتھ سے پانی پیئیں بائیں ہاتھ سے نہیں، تین سانسوں میں پانی پیئیں ایک سانس میں نہیں، بسم اللہ پڑھ کر پانی پئیں اور اخیر میں الحمدللہ پڑھیں، اور سانس لینے کے لیے منہ کو الگ کر لیں اسی برتن کے اندر سانس نہ لیں۔ دیکھ لیجیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا جراثیم کیا ہوتے ہیں، اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برتن کے اندر سانس مت لو. آج کے میڈیکل آج کے اس میں تحقیقات بتاتی ہیں کہ برتن کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے, کیونکہ انسان کے جب اندر پانی چلا جاتا ہے جب سانس باہر آتی ہے اس سانس کے ساتھ جراثیم ہوا کرتے ہیں, اور وہ جراثیم جو ہے اس پانی کو جس کو ہمیں پینا ہے پھر اس پانی میں چلے جاتے ہیں. تو جناب رسول اکرم صاحب نے اس سے بھی بات ہم کو سمجھائی تھی, بس پانی پینے کے آداب میں سے دائیں ہاتھ سے پانی پئیں, کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے, دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے, بیٹھ کر پانی پینا چاہیے, اللہ کا نام لے کر پانی پینا چاہیے, تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے. اسی طرح سے پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ جس اللہ نے یہ ٹھنڈا پانی میرے مجھے مہیا کیا اور میرے پینے کی آزا میں کہیں رکاوٹ نہیں آنے دی. اور وہ لوگ کہ جن کو گدلا پانی پینا پڑ رہا ہے اور بہت ہی زیادہ خراب پانی پینا پڑ رہا ہے, ان کے مقابلے میں ہم کتنے نعمت میں ہیں کہ صاف شفاف پانی ہم کو میسر آ گیا. اس لیے سے پانی پینے کے لیے آزاد ہیں. اگر آپ ہوگا کھانے سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آخر میں انگلیاں نہیں چاٹتے ہیں, انگلیاں چاٹنا بھی اسلامی آداب میں سے بلکہ سنت رسول ہے, اور آج کی ساری علمی تحقیقات بتاتی ہیں کہ انگلیاں چاٹنے سے انسان کے کھانے کے ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا انسان کے منہ سے لحاظ نکلے گا اتنا کھانا ہضم ہونا آسان ہوتا ہے, اور انگلی جو ہی زبان کے ساتھ لگتی ہے تو زبان کے ساتھ انگلی لگنے کے نتیجے میں لحاظ زیادہ نکلتا ہے, اور یہ لحاظ جو ہے وہ کھانے کے آگے کھانے کے ہضم میں مدد دیتا ہے. لحاظ انتہائی زیادہ ضروری چیز ہے. یہ جو منہ کے اندر تھوک ہے یہ تھوک کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. جس وقت یہ تھوک ختم ہو جاتا ہے اس وقت دانتوں کو باقاعدہ اس تھوک کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کہ بیمار کے منہ میں تھوک خشک ہو چکا ہے. اس لیے انگلیاں چاٹنا چاہیے, برتنوں کو بھی چاٹنا چاہیے. برتنوں کو چاٹنے کو کہتے ہیں یہ برتنوں کا اکرام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ جب کبھی صحابہ کیا حضور کی مجلس سے برتن واپس آیا کرتے تھے تو میں حضور کا برتن دیکھ کر سمجھ جاتی تھی یہ حضور کا برتن ہوگا, کیونکہ وہ سب سے زیادہ صاف شفاف ہوا کرتا تھا, سب سے زیادہ چاٹا ہوا ہوا کرتا تھا. اس لیے برتن چاٹنا شرم کی چیز نہیں ہے, یہ حیا کی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ صاحب ہم انگلیاں چاٹے ہیں. ہرگز ہماری شان کے خلاف نہیں. جو کام ہمارے نبی نے کیا اس میں ہماری شان ہے, اس کے چھوڑنے میں ہماری شان نہیں ہے, اس کے کرنے میں ہماری شان ہے. سنا ہوگا کہ صحابہ جو ہے وہ ایک انگریزوں کے ملک میں گئے تھے اور وہاں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ اس طرح سے تم کھانا مت کھاؤ, یہاں کے لوگ جو ہے اس کو بے تہذیب سمجھتے ہیں. تو کیا تھا, دسترخوان پر گرا ہوا گوشت کا ٹکڑا صحابی نے اٹھا کر کے کھایا. تو دوسرے کسی شخص نے ان سے یہ کہا کہ یہاں یہ ایسا سمجھا جاتا ہے دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھانا, اور یہ سمجھیں گے بڑے غریب اور مخلوق الحال قسم کے لوگ ہیں, اور یہ غریب قسم کے لوگ ہیں. اس صحابی نے کیا کہا کہ ان احمق انسانوں کی وجہ سے ہم اپنی نبی کے سنت کو نہیں چھوڑیں گے. تو بہرحال انگلیاں چاٹنا سنت, برتنوں کو چاٹنا مسنون, اور یہ ہے اسلامی آداب جو ہم کو اپنے کھانے کے دوران بھی اختیار کرنے چاہیے. اگر آپ اپنے کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں تو دل میں بھی الحمد پڑھنا چاہیے, زبان سے بھی ہر آدمی کو خود الحمد پڑھنا چاہیے. جب ہم اپنے گھر میں کھانا کھائیں گے اس وقت ہم کو الحمد پڑھنا ہے. الحمد کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہم کو کھانا دیا, تو نے ہم کو پینا دیا, تو نے ہم کو مسلمان بنایا. یا اللہ تو تیرا شکر ہے, تو نے ہم کو کھانا عطا کیا, اتنی محنت ہم سے نہیں دلائی جتنی محنت کا یہ کھانا ہم سے حق مطالبہ کر سکتا تھا. کتنے انسانوں کو 24 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے, تب اندازہ کرے وہ انسان جو سڑکوں کو مانگتا ہے ایک ایک رکنے کے لیے اور ایک ایک ٹکڑے کے لیے وہ در بدر کی بھیک مانگتا ہے, اس کے بعد اس کو کھانا میں کراتا ہے. تو یہ سب خیال رکھ کر کے پھر پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا یاد کرنی چاہیے, الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ جب ہم کھانا کھایا ہم نے اس پر یہ دعا ہے. اگر کسی اور آدمی نے ہم کو یہ کھانا کھلایا جیسے دعوت کھلائی, اب ان کا بھی ہم پر حق ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے. یا اللہ انہوں نے جو ہم کو کھلائے ان کو بھی کھلاتے رہنا, اور انہوں نے جو ہم کو کھلایا ان کو بھی کھلاتے رہنا. اللہم اطعمہم ما اطعمنا واسقهم ما سقانا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یا اللہ جو روزی تو نے ان کو دی ہے اسے برکت ان کو عطا فرما, اور ان کی مغفرت بھی فرما, اور ان پر رحم بھی فرما. اندازہ کیجئے ایک مسلمان نے ہم کو کھانا کھلایا, ہم نے اس میں قیمتی تین دعائیں اس کو جواب نے کی, یا اللہ اس کو روزی نے برکت, اس کو مغفرت, اور اس پر رحم. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابی نے دعوت سے بلایا, آپ نے کھانا تناول فرمایا, اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, تمہارا کھانے نیک لوگ کھاتے رہے, فرشتے تم پر نزول رحمت کرتے رہیں, اور روزے دار تمہارے گھر میں افطار کرتے رہے ہیں. اگر تمام لہٰذا کھانا کھانے کے بعد جب دعا پڑھی جاتی ہے تو دو قسم کی دعائیں ہیں. ایک دعا ہے اپنی ذات کے لیے وہ سو کر, اور ایک دعا ہے ان انسانوں کے لیے جو ہم کو کھانا کھلایا. اور اگر کھانے میں کوئی دودھ کی چیز بھی ہو, چاہے خالص دودھ ہو چاہے دودھ میں پکی ہوئی کوئی غذا ہو, جیسے ہمارے یہاں یہ لکڑی ہوا کرتی ہے دودھ میں پکی ہوئی چیز ہے, یا دہی ہوا کرتی ہے, یا چائے ہوا کرتی ہے, علماء نے یہ کہا کہ یہ بھی دودھ میں شامل ہے, اس لیے دودھ کے لیے الگ دعا ہے. اللہ مبارک نے معافی ہے وزیر نامن ہو, یا اللہ دودھ میں ہم کو برکت عطا فرما اور یہ زیادہ زیادہ ہم کو عطا فرما. دودھ انتہائی قیمتی ترین دولت ہے جس میں تراوت بھی ہے, غذائیت بھی ہے اور تخلیت بھی ہے. بہرحال اس طرح سے اللہ کی نعمت استعمال کرنے کے طریقے کار اپنی زندگی کا جز بنانا چاہیے. اللہ دستخار میں جو چیزیں گر جاتی ہیں, ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا نام گزرا ہے حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ مولانا احمد شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دیوبند میں استاد بھی پڑھایا کرتے تھے. یہ مولانا اصغر حسین صاحب کے بڑے مشہور شاگرد ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, جن کو ہم عام طور پر یہاں مفتی اعظم کہتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب جن کی تفصیل مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں مولانا اصغر حسین کی دسترخوان پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان جاننے کا وقت آیا تو میں نے دسترخوان اٹھایا. مولانا اصغر حسین صاحب نے فرمایا, مولوی شفیع تم کو دسترخوان جاننے کا طریقہ معلوم ہے؟ میں نے ایسے حضرت یہ کون سا بڑا آرٹ کا کام ہے کہ مجھے سیکھنا پڑے گا دسترخوان بہت جگہ کا جھاڑ دینا ہے؟ فرمایا نہیں, دسترخوان جاننے کا طریقہ سیکھو پہلے. اس دسترخوان پر جو موٹی موٹی چیزیں پڑی ہیں جیسے گوشت, جیسے ہڈیاں پڑی ہیں, یہ اس جگہ ڈالنی چاہیے جہاں کتے جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ کتے کھا سکیں. اور اس میں جو کھانے کے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہیں جو جانوروں کے کھانے کے ہیں, ان کو اس جگہ پہ ڈالو جہاں جانور ان کو کھا سکیں. اور اس سے زیادہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہیں جن کو جانور نہیں کھائیں گے, یہ اس جگہ پہ ڈالو جہاں چوٹیاں کھا سکیں. یہ ہے دسترخوان جاننے کا طریقہ. دسترخوان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں حدیث میں موجود ہے, ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ شان و ذریعہ بناتے ہیں جنات کی غذا کا, حدیث میں موجود ہے. اور ہمارے بہت سارے وہ بزرگ جو جنات کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے تجربات بھی بتاتے ہیں. چنانچہ دیکھ لیجیے, یہ گوشت کی ہڈیاں بچی ہوئی جو ہیں یہ باہر جب پھینک دیتے ہیں, چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ہڈیاں کہیں نہیں ملتی ہیں, اگر وہ غائب نہ ہو جاتی ہیں. تو ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے بھائی جنات کی غذا بناتے ہیں. وہ جنات بھی ہماری طرح مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ اسلام سے محروم بھی ہوتے ہوں گے. سوال, یہ ہڈیاں جو ہیں یہ اس طرح سے نالیوں میں پھینکنے کی چیز نہیں ہے. چنانچہ ہمارے جاننے والوں میں سے ایک صاحب جن کو اس طرح کے بہت سارے تجربات رہے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک جن آیا اور اس نے کہا کہ ان گھر والوں سے کہو یہ ہڈیاں گندی نالی میں کیوں پھینک دیتے ہیں, اگر یہ خشکی کی جگہ پہ ڈال دیں تو میرے بچے ان کو اٹھا لے جایا کریں گے. چنانچہ یہ شخص گئے اور ہم آدمی سے کہا کہ تم اپنے گھر میں ہر دو تین دن کے بعد جب گوشت کھاتے ہو تو یہ ہڈیاں جو ہے وہ گندی نالیوں میں ڈالو, بلکہ کسی خشک جگہ پہ ڈالا کرو. چنانچہ وہ ڈالنے لگے, ہر دو تین دن کے بعد وہ ہڈیاں غائب ہو جاتی تھی. اس طرح سے یہ ہڈیاں جو ہے دسترخوان جاننے کے بھی آداب ہیں, تو چھوٹے چھوٹی چیزوں کے بھی آداب ہم کو ہمارے دین میں سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے, امر ہمارے لیے آسان فرمائے, اور اگر کوئی ناگواری کی بات محسوس ہو رہی ہے تو اس کو ہمارے لیے گوارا بنائے. آدمی کبھی کبھی آدمی کی حالت کبھی یہ ہو جاتی ہے کہ دین کا حکم سن کر کے آدمی کے دل میں احساس ابھرنے لگتا ہے, یہ حکم اگر تھا تو آج تک میں سنا کیوں نہیں. بہت اچھا احساس ہے, لیکن کبھی کبھی شیطان ایک برا احساس بھی دل میں پیدا کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کون ان پر عمل کرے گا؟ دوستو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں ہم اپنے کھانے میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت کرتے ہیں. کھانے میں کون سا مسالہ کتنا ہونا چاہیے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ہم کپڑا سلواتے ہیں اس میں کس جگہ کیسا تیل ہونا چاہیے کپڑے کو, اگر اس سے کم ہوا یا زیادہ ہوگا تو پسند نہیں کیا جائے گا. اگر کسی درجے نے ذرا سے بھی کہیں خرابی کر دی, معمولی خرابی کیوں نہیں ہوگی, ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے گھر میں کسی کو صفائی کرنے کے لیے لاتے ہیں, اس نے پلستر کیا یا رنگ سازی کیا, اگر دیکھا ذرا سے بھی بات کہیں رہ جائے گا ہم اس کو برگوارا نہیں کرتے, برداشت نہیں کرتے. تو جیسے اپنی زندگی کے معاملات میں ان چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھی ہم بڑی اہمیت دیا کرتے ہیں, تو اسی طرح سے دین میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی بڑی اہمیت اہمیت ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہوتی ہیں تو دین جمع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان مستحبات پر عمل کرتا ہے تو سنت پر عمل کرنا آسان, اور جب سنتوں پر عمل کرتا ہے تو فرضوں پر عمل کرنا آسان, اور جب آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں فرض مضبوط ہو جاتے ہیں تو اسلامی تہذیب وجود میں آتی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. آپ اندازہ کریں اس بات سے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, سات مرتبہ مبارک اس مسلمان کے لیے جس مسلمان نے میری ملاقات نہیں کی, مجھ کو دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی اس نے اسلام قبول کیا, مجھ پر ایمان رہ سکا, اس کو سات مرتبہ مبارکباد ہو. ان شاء اللہ سننا, ان شاء اللہ سننا, ان شاء اللہ اس مبارکبادی کے حقدار جو مسلمان ہوں گے ان مسلمانوں میں ضرور کسی نہ کسی شخص میں ہم بھی ہوں گے, کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی مانتے ہیں, ان کو آخری نبی مانتے ہیں, خاتم النبیین ہم تسلیم کرتے ہیں, ان کو ہم رحمت للعالمین مانتے ہیں, ان کے ہر بات کو ہم حق مانتے ہیں, ہماری سمجھ میں آئے ہماری تحقیقات کے مطابق ہو یا نہ ہو, بہرحال ہم اس کو حق مانتے ہیں. کہ نام لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال مرحوم سے, ایک دفعہ ان کی مجلس میں کوئی فلسفی قسم کے لوگ نے سوال کیا, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ خدا کے حضور کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں, خدا کو پروف دے سکتے ہیں یا نہیں, تو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے جواب میں کہا کہ میں انہیں خدا کے حضور کو ثابت نہیں کر سکوں گا. سب مجلس میں وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب سے تعجب ہو گیا, لیکن ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کیوں کہی اس کی وہاں تفصیل نہیں ہے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد کسی نے سوال کیا, ڈاکٹر صاحب جب آپ خدا کا حضور بھی ثابت کر سکتے تو کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں, اللہ موجود ہیں, اللہ غالب ہیں. کسی نے کہا جی جب ثابت نہیں کر سکتے تو مانتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ ہے, اس کے بعد مجھے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, چاہے مجھے پروف ملے یا نہ ملے. دنیا میں سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ سارے ہم کو سمجھنا مقدر فرمائے اور ہم کو صحیح سچا عمدہ پاکیزہ اور خوبی والا مسلمان بننا نصیب فرمائے, اور مرتے دم تک کسی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہم کو وابستہ رکھے, اور قیامت کے دن اسی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم کو زندہ ہونا نصیب ہو جائے. ان شاء اللہ اس کے بعد اس مجلس کا باقاعدہ دوبارہ آغاز ہوگا. ہمارے لیے بڑی خوشی کی چیز یہ ہے کہ عرب سے تین ہمارے معزز ترین مہمان اسی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں, اور وہاں سے ان شاء اللہ دوسری مسجد میں ان کا خصوصی بیان ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی الحمد للہ ہمارے بزرگ مہمان رحمت اللہ صاحب تشریف فرمائے ان کا بیان بھی ہوگا. اس لیے نیت بھی خالص رکھے, ان شاء اللہ ہم فائدہ اٹھانے کی نیت سے بیٹھیں گے, سیرت رسول کو سنیں گے اس نیت سے کہ ہم کو ایک ایمان مضبوط ہو جائے, تعلق رسول میں قوت پیدا ہو جائے, اور عمل کا ارادہ کر لیں, اور اپنی زندگی کو سیرت رسول کے آئینے میں ڈھالنے کا عزم کر لیں. اللہ تعالیٰ سامنے آسان فرمایا. اس بیچ میں اگر کوئی ناگواری کی بات گزری ہے تو اس پر استفار کرنا چاہیے کہ دین کی بات سن کر اگر میرے دل میں ناگواری آ رہی ہے تو یہ ناگواری میری کمزوری ہے. کبھی بیمار جو ہے وہ کسی دوائی کو کھانا نہیں مانتا ہے, دوائی بارہ کیونکہ دوائی رہتی ہے, اس وقت مریض کی اس چاہت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے. ہم انسان کے جب بے دینی کے ماحول میں ایک قسم کے مزاج بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دین کی بات سن کر کبھی دل میں خیال آتا ہے.